یا شعر عارف اللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہم کے ہیں. گناہوں سے جو ظالم شاد ماما معلوم ہوتا ہے, گناہوں سے جو ظالم شاد ماما معلوم ہوتا ہے, مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے, مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے, جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خون تمنا سے, جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خون تمنا سے, وہ ظالم ننگ روبا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے, وہ ظالم ننگ روبا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے, جو کر لے نفس امارا کو قابو میں تو وہ سالک, جو کر لے نفس امارا کو قابو میں تو وہ سالک, فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے, فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے, یہ خاکی ذکر کی برکت سے ہے فوق سما لیکن, یہ خاکی ذکر کی برکت سے ہے فوق سما لیکن, زمین پر بھی نزول آسماں معلوم ہوتا ہے, زمین پر بھی نزول آسماں معلوم ہوتا ہے, دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت, دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت, کہ ان کو بھولنا کوئے گرا معلوم ہوتا ہے, کہ ان کو بھولنا کوئے گرا معلوم ہوتا ہے, گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے, مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے, حقیقت میں تیرا ہی آستا داتا ہے عالم کا, مگر اسباب کا پردہ یہاں معلوم ہوتا ہے, مگر اسباب کا پردہ یہاں معلوم ہوتا ہے, کرم ہے دل پہ مالک کا بفیض مرشد کامل, کہ ہر ذرہ یہاں ان کا نشاں معلوم ہوتا ہے, کہ ہر ذرہ یہاں ان کا نشاں معلوم ہوتا ہے, ہمارے نالائے درد محبت پر تعجب کیا, ہمارے نالائے درد محبت پر تعجب کیا، یہ انعام نگاہ بزرگ معلوم ہوتا ہے، یہ انعام نگاہ بزرگ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت والا دامن برکاتوں کا یہ نقطہ ہے، خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی اختر، خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی اختر، پھر اس کا فیض فیض بے کرامعلوم ہوتا ہے، پھر اس کا فیض فیض بے کرامعلوم ہوتا ہے، خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی اختر، پھر اس کا فیض فیض بے کرامعلوم ہوتا ہے۔ دوام ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت، کہ ان کو بھولنا کو ہے گرا معلوم ہوتا ہے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سے تعلق اگر سمجھو تو بہت آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر عملاً ہم دیکھیں تو چونکہ ہمت نہیں کرتے اس لیے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ابھی جو مضمون بیان کیا گیا اس میں بھی یہی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بظاہر ایسے پیش کرتا ہے جیسے وقت کا بایزید بستامی ہو، جنید بغدادی ہو، لیکن اتنی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اپنی آنکھوں کو نامحرموں پر ڈالنے سے بچا سکیں، چونکہ یہ مشقت کا کام ہے، یہ بغیر ہمت کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ تصوف کا حاصل فقط اتنا ہے کہ نیکی کے کام کرنے میں جو سستی ہو، یعنی نفس نیکی سے روکے، تو ہمت پیدا کر کے اس نیکی کو کرنا، اور گناہوں کے جو تقاضے ہوں تو ہمت کر کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ بس نیکی کرنے میں سستی ہو تو ہمت کر کے اس سستی سے اپنے آپ کو دور کرے، اور گناہوں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ بس یہ جس نے کر لیا اس کو سب تصوف حاصل ہو گیا۔ اس قدر مختصر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بات کہہ دی ہے کہ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں ہمت سے پیدا ہوتی ہیں، اور ہمت بزرگوں کے پاس جانے سے، ان کی باتیں سننے سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلا حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تم یہ سوچا کرو کہ رات کا وقت ہے، 2-3 بج گئے، میٹھی نیند سو رہے ہیں، تو ہمت نہیں ہوتی اس بات کی کہ ہم اٹھ کر 2-4 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ نرم بستر ہے، گرم بستر ہے، نیند بھی میٹھی آ رہی ہے، تو ایسے میں اپنے آپ کو ہم تیار نہیں کر پاتے کہ 2-4 رکعت اٹھ کر بارگاہ الہی میں ہم ادا کر لیں۔ فرمایا کہ اب تم یوں سوچو کہ اگر تمہارا کوئی بہت ہی محبوب دوست جس سے تمہیں گہرا تعلق ہو وہ دروازے پر آ جائے اور دستک دے اور کہے کہ میں فلاں ہوں، تو تم اٹھ کر اپنی نیند قربان کر کے ملنے کے لیے باہر آؤ گے یا نہیں آؤ؟ فرمایا ایک فانی انسان کے لیے اپنی راتوں کی نیند، دن کا چین، آرام سب تجھ دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، تو اس ذات کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں نعمتیں عطا فرمانے والی ہے، اس ذات کا یہ اعلان تمہیں سنائی نہیں دیتا کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی روزی کا طلبگار جو مجھ سے روزی مانگے اور میں اسے روزی دے دوں؟ فرمائے اللہ تعالیٰ بھی رات بھر یہ اعلان فرماتے ہیں، لیکن ہم اس اعلان کی کوئی قدر نہیں کرتے. ایک فانی انسان کی محبت میں بے قرار ہو کر بستر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نیند چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ رات تو رات، دن میں بھی اسے لیے لیے گھومتے پھرتے ہیں، پورے پاکستان کی سیر کرانے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی اس اعلان کی کوئی اہمیت ہماری نظر میں نہیں. فرمایا کہ ہمت کرو گے تو ہمت ہوگی، اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن اگر تم نے ہمت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق نہیں دیتے. تو دل میں یہ سوچا کرو کہ اس وقت مالک الملک مجھے پکار رہا ہے، ہے کوئی میرے دروازے پر آنے والا کہ وہ آئے تو میں اسے بخش دوں. اللہ حل مستغفر فاستغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کا طلبگار وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں. ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے، اس اعلان کا تعلق صرف شب قدر سے نہیں ہے، یاد رکھیے، بلکہ رات کے آخری حصے میں روزانہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک منادی یہ ندا دیتا رہتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس آواز کو سنتے ہیں یقینوں کے کان سے، صرف ایسے ہی نہیں، ان کو یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتلائی ہے تو یقیناً ایسا ہوگا، اور پھر وہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دو چار رکعت پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنا سارا رونا دکھڑا جو رونا ہے اللہ کے آگے رو لوں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا کہ ادھر ادھر دکھڑا مت رو، تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتا، جو رونا ہے اللہ کے آگے رو لو، جو دکھ سنانے ہیں اللہ کو سنا دو، جو پریشانیاں ہیں اس کو بتلا دو، جو بیماریاں ہیں ان کو بھی، یا اللہ یہ بیماری ہے، گھر میں یہ پریشانی ہے، دیکھیے پھر کس طرح اللہ رب العزت ہماری ان پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. ہم ساری دنیا سے کہتے پھرتے ہیں، لیکن اگر رابطہ نہیں کرتے تو اللہ سے نہیں کرتے. حضرت ڈاکٹر صاحب ہی نے یہ بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں میرا ایک دوست تھا جو بہت ہی بے تکلف تھا، وقت نے اس کو ڈپٹی کمشنر بنا دیا اس زمانے میں، جو بہت بڑی پوسٹ تھی. بہرحال فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح ہی صبح میں اس کے شہر گیا تو ملنے کے لیے چلا گیا، دربان نے پوچھا تو میں نے بتا دیا. خیال یہ تھا کہ چونکہ بے تکلفی ایسی ہے کہ جیسے ہی میرے نام وہ سنیں گے تو بس وہ بھاگے بھاگے آئیں گے اور آ کر لپٹ جائیں گے، جیسے ایک بے تکلف دوست ہوتا ہے، یہ خیال تھا. فرمایا کہ میں نے اطلاع کرائی، کافی دیر گزر گئی وہ نہیں آیا، دل میں وسوسے آنے شروع ہو گئے کہ شاید ڈپٹی کمشنر نے دماغ خراب کر دیا ہے، اس لیے پرانے دوست کو بھول گیا، اگر یہ بات ہے تو پھر یہ ملنے کے لائق نہیں رہا، دل میں یہ خیال آ رہا تھا. اور فرمایا میں ارادہ کر رہا تھا کہ واپس چلا جاؤں کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ اسی طرح سے ہنستا مسکراتا آیا اور آ کے مجھ سے لپٹ گیا. تو میں نے ناراضگی کے عالم میں اس سے کہا کہ ہم آپ سے نہیں بولتے، یہ بتاؤ اتنی دیر میں کیوں آئے، جب تمہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ میں آیا ہوں دروازے پر تو تم اتنی دیر کیوں کی، شاید تمہارے دماغ میں کچھ بڑائی آ گئی اور ہم اب تم سے نہیں ملیں گے. اس نے کہا کہ آپ بیٹھیں تو صحیح، دو منٹ میری بات تو سنیں. فرمایا کہ جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤ گے میں نہیں بیٹھوں گا. کیا اچھی بات کہی، اس زمانے کے ڈپٹی کمشنر بھی کیسے ہوتے تھے، اللہ اکبر. کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ساری 24 گھنٹوں میں صبح شام سے شام تک اور رات سے صبح تک یہ وقت ایسا ہے کہ میں نے معمول بنا رکھا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، تو جب تمہارا پیغام ملا تو میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، میرا دل چاہا کہ میں اٹھ کر فوراً تمہاری طرف آؤں اور آ کر تم سے لپٹ جاؤں، لیکن خلاف ادب میں نے جانا کہ 24 گھنٹے میں تھوڑا سا وقت تو ملتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو میں نے اچھا نہیں سمجھا، وفا کے خلاف سمجھا، ادب کے خلاف سمجھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت بند کر کے اور تم سے ملنے کے لیے دوڑا ہوا چلا ہوں، اور پھر پتہ نہیں زندگی میں وقت ملے نہ ملے قرآن مجید پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں، اس لیے جی تھوڑا سا وقت مجھے ملا اس کو میں نے غنیمت سمجھا اور اپنے تلاوت کا معمول پورا کر کے میں تمہارے پاس آیا. تو فرمایا کہ جب میں نے اس سے یہ بات سنی تو میں نے کہا نہیں، تم نے بہت اچھا کیا، اور میری سارا جو گلہ تھا شکوہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں اس بات کی قدر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دی ہے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، تو ساری دنیا ایک طرف اور اس کے مقابلے میں یہ دو رکعتیں زیادہ اہم معلوم ہوں. ساری بات ہے قدر کی کہ ہم کتنی اہمیت اس بات کو دیتے ہیں. وہ کسی نے ایک شعر کہا، بسد ہا سال ای نقطہ محقق شد بخاقانی، یعنی سینکڑوں سال کے بعد خاقانی پر یہ نقطہ منکشف ہوا کہ یکدم باخدا بودن بے اصل میں بے از ملک سلیمانی، کہ ایک لمحے اللہ کی یاد میں مشغول ہونا یہ ملک سلیمانی کے مل جانے سے بہتر. ایک لمحہ اللہ رب العزت کو ہم یاد کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب کی باتیں کہاں تک سنائیں، سچی بات یہ ہے کہ حضرت عالم نہیں تھے لیکن اپنا سارا کچھ اپنا شیخ کے حوالے کر دیا تھا. رات دن خدمت، رات دن اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ بڑی بڑی کتابیں تصوف کی لکھ ڈالیں، یہ سب شیخ کا فیض. لوگ تو نہ جانے کن کن دریاؤں کے پانی پیتے ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے ایک ہی دریا کا پانی پیا ہے، اس لیے جتنے بھی پھول ہیں یہ سب وہیں کے. حضرت فرمایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میاں، مستحب عمل مت چھوڑو، مستحب عمل یہ محبت کی دلیل ہے. صحابہ کرام اس فکر میں رہا کرتے تھے کہ مستحب عمل کوئی ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اسے انجام دیں، اس لیے کہ ایک تو ضابطے کا عمل ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو وہ تو پڑھنی ہے، اللہ نے حکم دیا روزے رکھو اور رکھنے، لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضابطے میں تو نہیں ہیں لیکن رابطے کے لیے ضروری ہے. ضابطہ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی نہ اس عمل کو انجام دے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے نہیں قیامت کے دن، لیکن اگر ہم رابطہ چاہتے ہیں تو اس عمل کو کرنا ضروری ہے. پھر حضرت جی نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، باپ اور بیٹے کا تعلق ایسا ہے کہ ایک تو ہے ضابطہ کہ باپ خدمت کا محتاج ہے، بیٹا خدمت کر رہا ہے، باپ کو پیاس لگی ہے پانی پلا رہا ہے، باپ جو ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہے مہینے کے پیسے دے رہا ہے، یا کوئی کسی کام کا حکم دے دیا اس نے وہ کر دیا، اس کے بعد پھر شکل نہیں دکھاتا باپ کو، تو ضابطے کا تعلق پورا کر رہا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بہت فرما بردار ہے، ہر وقت باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اصل فرما بردار بیٹا وہ ہے جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے وہ کام انجام دے جس سے باپ خوش ہوتا ہو. تو سمجھا جائے گا کہ بھئی نہیں، یہ تو میری خوشنودی کی تلاش میں رہتا ہے کہ کون سا کام ایسا کروں جس سے ابا کو خوشی ہو. تو اگر ہم کوئی شخص یہ رابطے کا تعلق انجام دے رہا ہے تو سمجھا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ بیٹا اپنے باپ کا بہت ہی فرما بردار. لیکن اگر صرف باپ نے کہہ دیا پانی لاؤ تو لا کے دے دیا، باپ نے کہا ذرا پاؤں دبا دو پاؤں دبا دیے، اور باپ نے کہا بھائی اس دفعہ مجھے تم نے 5000 دینے دے دیے، اس کے بعد آ کے پوچھتا ہی نہیں، تو ضابطے کا کام تو انجام دے رہا ہے لیکن ضابطے کا تعلق اس سے نہیں ہے. اسی طریقے سے نماز روزہ کرنا یہ ضابطے کا تعلق ہے، لیکن راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، گریہ وزاری کرنا، اللہ کے آگے رونا اور گڑگڑانا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کو کبھی نہ بھولنا، اس سے ہمیشہ تعلق رکھنا، یہ رابطہ ہے. تو جتنی مستحب اعمال ہیں یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، اور جو فرائض ہیں یہ ضابطے کا تقاضا ہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، حج کریں، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں واجب اور فرض نہیں ہیں لیکن مستحب عمل ہیں، جس کا معنی ہوتے ہیں پسندیدہ عمل، تو ہم ان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس لیے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، جب تک ہمت نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن آدمی یہ بھی نہ سمجھے، نا امید بھی نہ ہو کہ صاحب ہم تو بڑے گناہگار ہیں، یہ تو بڑے بزرگوں کا کام ہے راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اور ذکر کرنا قرآن مجید، ہم تو بڑے گناہگار لوگ۔ تو اس قسم کا بعض لوگ سوچ کر پھر کام کرتے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سب بزرگوں کے کام نہیں ہے، سب کے کام ہے کرنے کے۔ بزرگ بھی یہ کام کر کے بزرگ بنے، اگر وہ بھی یہ سوچتے رہتے کہ بزرگوں کا کام ہے تو وہ بھی نہ کر پاتے۔ تو اس لیے ہر آدمی کرے گا تو بزرگ بنے گا، نیک بنے گا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، قریبی ہو جائے گا، لیکن کوئی اگر انجام ہی نہ دے تو بیٹھا رہے گا آدمی ایسی۔ اس لیے یہ مت سوچو، ہمت سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی رات کو کسی وقت آنکھ کھل جائے، خاص کر آخری پہر میں، اللہ ہی کی مدد سے اٹھو، اٹھ کر وضو کرو، دو چار رکعت پڑھ کر، چاہے پھر سو جاؤ، اللہ سے مانگ کر دعا کر کے اور سو جاؤ۔ اس میں ایسی لذت حاصل ہوگی کہ آہستہ آہستہ انسان کی پھر عادت بنتی جائے گی۔ لیکن اگر بالکل ہم ایسے غافل ہو گئے کہ ہم سے اٹھا بھی نہیں جاتا، کوئی عمل کام ہوتا ہی نہیں ہم سے، تو ساری زندگی پھر اسی طرح بیٹھے رہیں گے، عمر گزر جائے گی۔ اس لیے ہمت سے کام لینا چاہیے، بغیر ہمت کے کچھ نہیں ملتا، ہمت کرے گا تو مل جائے گا۔ اور آدمی دیکھیے، حدیث میں آتا ہے نا، صبح ہمارے یہاں فجر میں ایک حدیث میں نے بیان کی، المرء ما من احب، حشر آدمی کا کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے محبت۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتا ہے، انشاءاللہ آپ ہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ والوں سے محبت رکھتے ہو، انشاءاللہ انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے اس کی ایک مثال دی کہ دیکھو، اگر کسی ٹرین سے، آج کل تو وہ سیلون کا ڈبا نہیں لگتا، جو بالکل آرائش والا ڈبا ہوتا تھا، جس میں ہر قسم کے جو ہے باورچی خانے بھی تھے اور سب چیزیں ہوتی تھی، اس میں بڑے بڑے وزرا سفر کرتے تھے۔ اب چونکہ جہاز آ گئے تو اب اس لیے اس کا سفر ختم ہو گیا، لیکن حضرت نے مثال کے طور پہ بات فرمائی کہ کسی گاڑی میں ایک ڈبا لگا ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مکمل آرائش، اس میں آرائش ہے ہر چیز کی، ساز و سامان ہے راحتوں کے، اور وہ ٹرین اس کے علاوہ اور بھی سجائی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے وہ جب ٹرین جا رہی تھی، اس میں ایک ڈبا ایسا بھی لگا دیا جو بالکل کھچاڑا قسم کا تھا، اس کے کنڈے سے کنڈے میں پھنسا دیا، تو لوگوں نے مذاق اڑایا، ڈبوں نے کہ دیکھو یہ کھچاڑا ڈبا بھی ساتھ میں لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا بھی میرا مذاق مت اڑاؤ، بے شک میں کھچاڑا ضرور ہوں، لیکن یہ دیکھو کہ میرا تعلق کس سے ہے، کس گاڑی سے میرا تعلق ہے، جس میں جو ہے وہ ملک کا حاکم بیٹھا ہوا ہے، اور جب بات یہ ہے کہ یہ حاکم لاہور میں جس وقت پہنچے گا، یہ کھچارا ڈبا بھی ساتھ ساتھ وہاں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے چون چرا کرتے ہوئے، اور آواز چون چاں کی آواز آتی رہے گی، لیکن پہنچ یہ بھی جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بزرگوں کے ساتھ جڑے رہو، گرتے پڑتے پہنچ جاؤ گے تم بھی انشاءاللہ، لیکن اگر اپنے آپ کو جوڑو گے نہیں، تعلق نہیں رکھو گے، تو پھر وہیں کا وہیں پڑا رہے گا۔ اور دیکھو، اگر لاہور میں چونکہ پہلے گاڑیاں بنتی وہیں تھی، مرمت وہیں ہوتی تھی، تو فرمایا کہ وہاں جب جائے گا، اس کے ڈینٹ پینٹ دور ہو جائیں گے، تو یہ بھی ویسے ہی بن جائے گا جیسے اور ڈبے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی ڈینٹ پینٹ ہے، لیکن جب اس کے ڈینٹ پینٹ نکل جائیں گے، پینٹ ہو جائے گا، ڈینٹ نکل جائیں گے، اور مرمت ہونے کے بعد رنگ روغن ہو جائے گا، تو کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ وہی پرانا ڈبا تھا۔ تو بے شک کوئی ڈبا پرانا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس پر رنگ روغن ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ویسے ڈبا معلوم ہوتا ہے جیسا اعلیٰ قسم کا ڈبا تھا، پھر کوئی مذاق نہیں اڑائے گا۔ ابتدان مذاق اڑائیں گے لوگ، لیکن اس کی فکر مت کرو، اگر مذاق اڑانے والوں کی فکر کرتے رہے تو کبھی بھی نہ اپنے ٹینٹ دور ہوں گے اور نہ خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اس لیے ان کے مذاق کی پرواہ کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھو، اور اس کنڈے کی حفاظت کرو کہ جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ بس انشاءاللہ اگر ہم نے یہ کر لیا، تو اللہ نے چاہا تو ہم بھی انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فکر ہمت عطا فرمائے، اور بزرگوں کی صحبت صحیح طریقے کی ہم سب کو عطا فرمات۔ وآخر دعوانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالی نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منک الا الیک لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب البيت العتيق آتق رقابنا من النار يا رب البيت العتيق آتق رقابنا من النار يا رب البيت العتيق آتق رقابنا من النار يا رب البيت العتيق آتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أولادنا وأزواجنا وأحبابنا من النار يا رب البيت العتيق آتق رقابنا من النار اے اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرما کرم فرما عافیت کے معاملے فرما ہر شر سے اور فتنوں سے بچا موجودہ زمانوں کے جتنے فتنے ہیں اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہر شر سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اپنی مضبوط حفاظت ہمیں عطا فرما اپنی پناہ ہمیں عطا فرما شیطان کے شر سے فتنوں سے اللہ اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں بجز آپ کے یا اللہ ہمارا کوئی سہارا نہیں اے اللہ آپ ہی ہمارے ماوا و ملجا ہیں آپ ہی ہمارا ٹھکانہ ہے اے اللہ ہمیں مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے یا اللہ اے اللہ ماحول بھی ہمارا دشمن ہے عزیز بھی ہمارے دشمن ہیں قریب بھی ہمارے دشمن ہیں اے اللہ قرب و جوار بھی سب ہمارا دشمن ہے اندر کا نفس بھی ہمارا دشمن ہے شیطان بھی دشمنی پر آمادہ ہے یا اللہ تو کرم فرما ہمیں اپنی مضبوط حفاظت میں لے لے اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں اے اللہ وہ جس شکل میں بھی ہوں اے اللہ ان سے ہمیں بچا لیجئے اے اللہ جھوٹے مدعیان نبوت جو ہر دور میں آ رہے ہیں آتے رہیں گے قیامت تک اے اللہ ان کے شر و فتنوں سے بچا لے خصوصیت کے ساتھ نوجوان نسل کو اے اللہ جو مختلف شیاطین گمراہ کر رہے ہیں چاہے وہ زید حامد کے نام سے ہوں چاہے زید زمان کے نام سے ہوں یا اور دیگر فتنے ہیں اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما کر مضبوط ایمان ہمیں عطا فرما دے استقامت عطا فرما دے ایمان پر استقامت عطا فرما دین پر استقامت عطا فرما اے اللہ اگر تو نے ہماری دستگیری نہ فرمائی تو نے ہمیں شیطان کے شر سے نہ بچایا تو نے ہمارے نفس کے حوالے سے ہمیں نہ بچایا یا اللہ تو ہم گمراہ ہو جائیں گے یا اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما اے اللہ ہم سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما یا اللہ جن جن نے ہم سے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے ایک بچی کا مسئلہ ہے ویزے کا اور اس کا جانا ضروری بھی ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے عافیت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ویزا مل جائے اور وہ عافیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر رخصت ہو جائیں. یا اللہ عافیت کے معاملے فرما, عافیت کے معاملے فرما. بھائی کامران کی والدہ بیمار ہے, دعا فرمائیے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں سے بھی ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے, کسی کی والدہ بیمار ہے, کسی کے عزیز دیگر بیمار ہیں, سب کو اے اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے, سب کی پریشانیاں دور فرما دے. ایک صاحب جن کا ایکسیڈنٹ میں ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, وہ 1.5-2 ماہ سے تقریباً ہسپتال میں داخل ہیں, دعا فرمائیے اللہ اپنے فضل سے ان کی پریشانی دور فرما دے. اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے. ہمارے مسجد کے نمازی ہیں شفیق صاحب, ان کی اہلیہ بھی 1.5 ماہ سے تقریباً ہسپتال میں داخل ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ بیماری کیا ہے. یا اللہ انہیں بھی اپنے فضل خاصے سے صحت عطا فرما دے. اور دیگر ہمارے مسجد کے نمازی ہیں سمیع صاحب اور ایسے ہی جو ہے وہ کلیم صاحب, اکبر صاحب بیمار ہیں, دعاؤں کے لیے کہلواتے رہتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں صحت عطا فرما دے, عافیت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی صحت عطا فرما دے, جسمانی روحانی صحتوں سے مزین فرما. اے اللہ جسمانی روحانی صحتوں سے مزین فرما. اے اللہ ہم سبھی بیمار ہیں, کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں, کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی روحانی بیماری میں مبتلا ہے. اے اللہ اے ہمارے کریم رب اپنے فضل خاص سے ہماری ساری بیماریوں کو دھو ڈال, ساری بیماریوں کو دور فرما دے, ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہم سے جس جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ سب دعاؤں کو جانتے ہیں. اے اللہ سب کی حاجتوں سے واقف ہیں, اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, پریشانیاں دور فرما دے, عافیت نصیب فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام حالات کو بہتر فرما دے, معاشی حالات کو بھی درست فرما دے, ملک کے حالات کو بھی بہتر فرما دے, بے حیائی کو دور فرما دے, مہنگائی کے عذاب کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ضروری بات سمجھ لیں کہ آج کل جو فتنہ پھیلا ہوا ہے زید حامد کے نام سے, تو اس سلسلے میں یہ کتابچہ ہے جو آج تقسیم کیا گیا ہے. جن حضرات کے پاس پہلے سے تھا تو یقیناً انہوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا, لیکن مزید اس کتابچے کے علاوہ آج کل امت نے جو ہے وہ اس کے حالات لکھنے شروع کیے ہیں. کل پہلی قسط آئی تھی, آج دوسری قسط آئی ہے امت کی. اگر کسی نے نہ لیا ہو امت اخبار تو پڑھ لے, چونکہ کل پہلی قسط تھی تو کل کا اخبار اور آج کا اخبار لے لیں. جو رنگین صفحہ ہوتا ہے اس پر اس کی سرگزشت آ رہی ہے, تو شروع سے حالات سامنے آ جائیں گے کہ یہ کیا تھا, کہاں سے جو ہے یہ اس نے یو ٹرن لیا, اور کس طرح سے پھر جو ہے وہ یوسف کذاب جھوٹے نبی کے ساتھ دیتا رہا, یہاں تک کہ اس بدبخت نے یہاں تک کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن یوسف نبی تو نظر آتے ہیں علیہ باللہ, اور نہ جانے کیا کچھ بکواس کرتا رہا. بہرحال چونکہ یہ عزت اور حرمت نبی کا مسئلہ ہے یقیناً جس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں, تو اس لیے ہمیں آگاہ بھی ہونا چاہیے اس قسم کے فتنوں سے, خاص طور پر نئی نسل چونکہ ٹی وی چینلوں پر ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں. یقیناً باتیں بہت لچھے دار کرتا ہے جس کے نتیجے میں بظاہر آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, تو خالی ظاہری شکل و صورت میں نہ جائیں بلکہ اس کے اعمال و کردار کو دیکھیں کہ اصل ہے کیا, اور کس سے جو ہے وہ طریقے سے قوم کو جو ہے وہ گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے. اس لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں, اور پڑھنے کے بعد اس کو پھینکیں نہیں بلکہ کسی اور مسلمان کو دیں تاکہ وہ پڑھیں, وہ بھی ان سے آگاہی حاصل ہو. اس میں مولانا سعید جلال پوری رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس سے کسی کو اشتعال دلانا مقصود ہو, بلکہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی اس پرانی روش سے باز آ جائے اور توبہ کر لے اور اس کا اعلان کر دے تو ہمارا بھائی, لیکن اگر وہ باز نہیں آتا اور اسی طریقے سے اپنی روش کو اختیار کیے ہوئے تو یقیناً پھر مسلمانوں کو بھی یہ حق ہے کہ اس سے برات کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھ کامل عطا فرمائے.